沈みます。
ملاقات کرنے والے حضرات، یہاں درس حدیث شروع ہو رہا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے. اس سلسلے کی پوری تفصیل اس حدیث میں موجود ہے جو اب آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. عبداللہ ابن کعب ابن مالک یہ بیان فرماتے ہیں اپنے والد سے نقل کر کے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ اپنے والد کے قائد تھے، یعنی رہنما، جبکہ آخر میں وہ نابینا ہو گئے تھے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں روشنی سے محروم ہو گئے تھے، تو ان کے بیٹے عبداللہ ان کی خدمت میں رہتے تھے، اور کہیں بھی آنا جانا ہوتا تھا یہ اپنے والد محترم کو ساتھ لے جاتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد کعب ابن مالک کو وہ حدیث سناتے سنا جب آپ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے. حضرت کعب نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے میں بھی حضور سے میں پیچھے نہیں رہا، ہر غزوے میں حضور کے ساتھ رہا تھا، سوائے اس کے کہ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا. یعنی غزوہ بدر کے علاوہ ہر غزوے میں شریک ہوئے. اور غزوہ بدر کے بارے میں بتایا کہ اس میں جو شریک ہونے والے صحابہ تھے ان پر کسی پر عتاب نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، ایک قافلے کو روکنا تھا. اس کے لیے نکلے تھے اور اسی سلسلے میں اعلان ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ جنگی ہتھیار اور ساز و سامان کے ساتھ صحابہ نہیں تھے. تو جو حضرات بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان پر عتاب نہیں ہوا، ناراضگی کا اظہار نہیں ہوا. لیکن غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ اس میں جو لوگ پیچھے رہ گئے اور ان کے پاس عذر نہیں تھا ان پر عتاب ہوا، ناراضگی کا اظہار ہوا. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات عقبہ کی گھاٹی میں بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی دوران میں نے بیعت بھی کی، یعنی مکے جا کر. حضور کی ہجرت سے پہلے جن حضرات نے مکے جا کر عقبہ کی گھاٹی میں بیعت کی تھی تو ان میں یہ بھی تھے، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام پر عہد وفا کی بیعت کی. فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عقبہ کی رات حضور کی خدمت میں حاضری کے بدلے میں مجھے معرکہ بدر میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہو. اگرچہ جنگ بدر لیلہ عقبہ کی نسبت لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ کہتے ہیں چونکہ میں ایک بڑی فضیلت حاصل کر چکا تھا تو میرے نزدیک وہ فضیلت زیادہ تھی کہ اس رات میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام پر وفا کی بیعت کی، وفاداری کی. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں حضور سے پیچھے رہ جانے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس جنگ میں شریک ہونا میرے لیے بڑا آسان تھا، میرے پاس اس وقت کافی مال بھی تھا، اس سے پہلے کبھی میرے پاس ایسی وسعت نہیں تھی جیسی اس وقت تھی. دو اونٹنیاں بالکل میرے پاس تیار تھیں اور میں نے اس غزوے کے قریب ان دو اونٹنیوں کو بالکل اسی لیے تیار کیا تھا جیسا ہی حکم ہوگا میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جس محاط پر حملہ فرمانا چاہتے اس کو پردائے خفا میں رکھتے تھے اور کسی دوسری جگہ کا نام لیتے کہ ہم اس طرف کو جا رہے ہیں، وہ جگہ اگرچہ اس طرف کو ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مدینے میں آپ اسی طرف نکلتے جس طرف کا نام لیا آپ نے، اور شہرا یہ ہوتا کہ آپ اس طرف سفر کر رہے ہیں اور جس طرف اصل آپ کو جانا ہوتا دشمن بے خبری میں رہتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی حکمت عملی تھی اور اس کے بڑے زبردست اثرات ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بات آپ دیکھیں گے، جو آپ نے جو غزوے کیے ہیں، جنگیں کی ہیں، آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ قتال نہ ہو، اور ویسے ہی دشمن پسپا ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے اور ہم غالب ہو جائیں، کم سے کم قتال ہو. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں دیکھیے، ساری جنگوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں چند ہزار سے زیادہ بھی دونوں طرف سے قتال نہیں ہوا ہے اور پورا عرب فتح ہو گیا ہے. حالانکہ اس زمانے کی جنگ دیکھیے آپ اور اس کے بعد کی جنگیں دیکھیے کہ ایک شہر کی فتح کے لیے لوگ ہزاروں ہزار لوگوں کو یوں ہی قتل کر دیتے ہیں. آج بھی ہمارے آپ کے سامنے جنگ ہے، ایک شہر کا مسئلہ ہے خالی اور 20,000 سے زیادہ شہید ہو چکے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست جنگیں کی ہیں، آپ کے ہاتھ میں قیدی بھی آ گئے، آپ چاہتے تو ان کو بھی قتل کر سکتے تھے، آپ کے قبضے میں وہ بستیاں بھی آ گئیں جن بستیوں کے لوگ آپ سے لڑے تھے، آپ چاہتے تو وہاں بھی حملہ کر کے ان سب کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ کم سے کم قتال ہو، لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہو. یہاں تک کہ طائف فتح ہوا اور طائف والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی پیار، محبت اور شفقت کا معاملہ فرمایا. ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے جنگ حنین, اس میں کئی ہزار لوگ ان کے گرفتار ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے مختلف قیدیوں کو چھوڑا ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اسی دشمن کے قبیلے سے شادی کر لی اور پھر صحابہ میں یہ شہرت ہوئی کہ اب تو یہ حضور کے رشتہ دار ہو گئے, تو لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. حضور کے رشتہ دار ہو گئے, اب کون غلام بنائے کون باندیا رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی, ایک جنگی حکمت عملی آپ کی جیسے غزوہ تبوک میں تھی کہ آپ تیار تو پوری طاقت کے ساتھ ہوئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے پیش قدمی کی ہے کہ دشمن پہلے ہی مرعوب ہو جائے, پہلے ہی مرعوب ہو جائے. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایک مہینے کی مسافت تک رہتا تھا. یعنی ایک مہینے آدمی جہاں پہنچ سکتا ہے وہاں پر جو آدمی موجود ہے وہ بھی حضور کے رعب کو محسوس کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں, تبوک تقریباً ایک مہینے کی مسافت ہے, اور وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب محسوس کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ جہاں جانا ہوتا مدینے سے نکلتے وقت اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے, دوسرا رخ کرتے تھے آپ, تاکہ اگر کوئی دشمن کا جاسوس ہو تو وہ بھانپ نہ لے, سمجھ نہ لے, اور وہ لوگ بے خبر ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچتے تھے تو وہ سمجھتے تھے بھائی کوئی تو ہے, کچھ تو ہے ان کے پاس, ایسے یہ لوگ خود ہی یہاں نہیں آگے. اور یہ جو مارکا تھا یہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے پیچھے پورا مغرب, پورا یورپ تھا, پوری عیسائی دنیا تھی اس کے پیچھے. عیسائیوں کا بادشاہ خود مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا تھا, اس لیے یہ بڑا اہم معاملہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر حضرات صحابہ سے کہا کہ تیاری کرو, تیاری کرو. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتایا کہ دیکھو اب تیاری تو کر رہے ہو اور ہم تبوک جا رہے ہیں. حالانکہ آپ کی حکمت عملی کیا تھی, آپ بتاتے نہیں تھے ہم کہاں جا رہے ہیں, لیکن معاملہ بڑا سخت تھا. یہ دشمن بہت قوی, مضبوط, تعداد میں بہت زیادہ, اور اس کے پیچھے پورا مغرب, پورا یورپ, ملک شام, شام کے سارے علاقے, اور پھر یہ ادھر جو جتنا پورا یورپ ہے, پوری عیسائی دنیا, آج بھی زیادہ تر وہاں پر عیسائی ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ اس پیچھے تھے. افریقہ تک ان لوگوں کی حکومت تھی. تو بہت بڑی جنگ سامنے تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے تاریخی کتابوں میں کہ تقریباً 200,000 فوجیوں کو جمع کر چکا تھا حملہ کرنے کے لیے بادشاہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صاف صاف اعلان کر دیا اور نفیر عام, یعنی آپ نے کہا ہر ایک کو نکلنا ہے, اتنے صاف اعلان کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر جمع ہوا اس کی تعداد 30,000 تھی. لیکن یہ 30,000 تعداد بھی ایسی تھی کہ اب سے پہلے کبھی مسلمان کسی غزوے میں اتنے جمع نہیں ہوئے تھے. 30,000 کی تعداد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. حضور کے ساتھ اس وقت میں ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا صحابہ کے ساتھ, حضور کے ساتھ, کہ باقاعدہ ایک ایک فوجی کا نام لکھا جاتا, رضاکار کا نام لکھا جاتا, رجسٹروں میں لکھنے کا کوئی خاص خیال نہیں تھا. اگر کوئی آدمی ایک دو پیچھے رہ جاتا تو وحی کے بغیر انکشاف مشکل تھا. حضرت کعب فرماتے ہیں تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر پیچھے رہ بھی گئی تو پتہ تو چلنا مشکل ہے, پھر بھی دل میں یہ خیال تھا کہ چلو کل چلا جاؤں گا, پرسوں چلا جاؤں گا, دو دن بعد چلا جاؤں گا, مضبوط طاقتور اٹھنی ہے, تیزی سے جاؤں گا, لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, راستے دیکھے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ تھی کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور اس حدیث میں موجود ہے کہ اس وقت مدینے کے اندر کھجور پک رہے تھے اور مدینے والوں کا گزر بسر کھجوروں پر تھا, اور باغ جب پکتے ہیں تو کسان کا دل بہت آتا ہے, سب کا ہی آتا ہے, کسان کا تو خود ہی آئے گا, اس کی محنت ہے اس میں. بہت سارے باغ والوں کو آپ دیکھیں گے اپنے گھر بنا کر رکھتے ہیں باغوں میں اور وہیں جا کر رہتے ہیں. وہ مدینے والوں میں بھی بہت سارے ایسے تھے جو اس موقع پہ باغوں میں جا کر رہتے تھے. تو کھجور کے پکنے کا زمانہ تھا. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے کھجور تھے, باغات تھے, میری اونٹنیے تھی, میری خوشحالی تھی, بس اس کے ساتھ میں ایسا رہا ایسا رہا کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا نہیں سکا اور میرا معاملہ ملتوی ہی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان پہنچ بھی گئے. بیچ میں بہت سارے واقعات بھی پیش آئے. ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اکیلے ہی بعد میں نکلے, دور سے آپ نے دھول دیکھی, حضور نے فرمایا ابو ذر ہوں گے. قریب آئے تو ابو ذر ہی تھے اور کہا سبحان اللہ, کیا شان ہے ان کی, اکیلے چلتے ہیں, اکیلے ہی رہیں گے اور اکیلے ہی ان کے وفات ہوگی, تنہا ہی وفات ہوگی. چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ ان کا اپنا ایک خاص نظریہ تھا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت کے پیش نظر ان کا نظریہ یہ تھا کہ اب جو کماؤ اپنا خرچ نکال کر باقی سب خرچ کر دو, جمع کرنا نہیں. جبکہ عام صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ نہیں, آپ جو واجبی نکالنا ہے وہ نکالنے کے بعد باقی جمع رکھ سکتے ہیں. مثلا زکوٰۃ کا مال نکالنا, زکوٰۃ نکال دیجیے, اور جو واجبی چیز نکالنی ہے جو واجب ہے وہ نکال دی, لیکن آپ جمع کرنا چاہے, پس انداز کرنا چاہے, کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہتے تھے نہیں, قرآن کی آیت ہے. اور اس نظریے میں اتنے شدید تھے کہ کسی سے بھی لڑ جایا کرتے تھے. ملک شام میں رہتے تھے, وہاں کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ بڑے مضبوط سپہ سالار تھے. امیر معاویہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یہ تو عرب کے قیصر ہیں, اور شان کے ساتھ انہوں نے گورنری کی ہے کہ پورا مغرب ان سے ڈرتا تھا, کیونکہ ان کے ملک سے, سیریا سے ملے ہوئے وہ سارے ملک تھے عیسائیوں کے, سارے کے سارے ڈرتے تھے. اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا بحری بیڑا یعنی سمندری فوج جو بنائی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہے سب سے پہلے, اور انہی کے زمانے میں سائپرس جو ایک ملک ہے, پہلے اس کو قبرص کہا جاتا تھا. تو دو جزیرے تھے اس وقت میں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی دی تھی. آپ ایک صحابی کے یہاں آرام فرما رہے تھے, غالباً عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آرام فرما رہے تھے. دوپہر کا وقت تھا, آنکھ کھلی, خوش تھے. پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے, خوشی کا کی وجہ؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ میری فوج, میری امتی سمندروں پر اللہ کی راہ میں لڑائی کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں. تو یہ کہتی ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے, جو ان کے گھر کے خاتون کی ہے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا, یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. حضور نے دعا فرما دی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگی, پھر آپ نے ایک ایسے ہی خواب دیکھا غالباً قسطنطنیہ کی طرف, جو آج استنبول کہلاتا ہے, مسلمانوں کا لشکر گیا ہے فتح کرنے کے لیے. کہا رسول اللہ دعا فرما دیئے میں بھی ان پہ شامل ہو جاؤں. حضور نے فرمایا, حضور خاموش رہے. چنانچہ پہلی جب جنگ ہوئی ہے اور پہلا بحری بیڑا جب گیا ہے, اس میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، خچر پر موجود تھی، خچر کو ٹھوکر لگی، اس سے گری اور وہیں پر اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا. بعد والے غزے میں شریک نہیں ہو سکی کیونکہ حضور خاموش رہے تھے، اسی غزوے کے اندر یہ شریک ہوئی ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، میں نے کہا بڑے مضبوط گورنر ہیں، اسلامی دنیا میں سب سے پہلے جنگی بحری بیڑا، سمندری فوج انہوں نے ہی بنائی ہے، تشکیل دی ہے، بڑی بڑی کشتیاں جو جنگ میں کام آتی ہیں وہی انہوں نے بنوائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اجازت دے دی، جس کی بنیاد پر پھر سمندر کی طرف سے اسلامی ممالک کی حفاظت ہو گئی. وہاں رہتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید فرما دیا کرتے تھے، یہ حضرت ابو ذر غفاری خطبہ دیتے اور کوئی بات دیکھتے بس فوراً ٹوک دے. وہ گورنر ہیں وہاں کے، حاکم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، قاضی بھی وہی ہیں، لیکن ایک حاکم کا وقار بھی ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ابو ذر ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی چہیتے صحابی، حضور کے پر بالکل اپنی جان نثار کرنے والے، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضور کے آس پاس رہتے تھے ہمیشہ، کہ حضور کوئی حکم دے اور بس ہم تیار، اور جنگجو قسم کے صحابی تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ اختلافات بڑھے تو حضرت امیر معاویہ احترام کرتے تھے ان کا، حضور کے صحابی پرانے صحابہ میں سے ہیں، تو خود تو کچھ نہیں کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا، میں بڑا پریشان ہوں ان سے، حضرت سے کچھ علاج فرما دیجیے آپ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا، انہیں مدینے بھیج دو. اور مدینے میں کہا بھائی یا خاموش رہو ذرا، اور خاموشی کے ساتھ عبادت کرو، رہو، آپ کو کیا چاہیے، سب ضرورتیں پوری کی جائیں گی، آپ عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، لوگوں کو دین سکھاؤ، لیکن آپ کا جو اپنا خاص نظریہ ہے اس پہ تشدد نہ برتو، کسی سے الجھو مت. ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ان کو مسجد نبوی میں چھیڑ دیا ان کے اسی نظریے کو لے کر، کہ دیکھو عثمان کے پاس کتنا مال ہے، فلاں صحابی کے پاس کتنا مال ہے، فلاں صحابی کے پاس کتنا مال ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مال جمع کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہنے لگے. بس انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور کہنے لگے تو کیا جانے قرآن کو، ادھر کو آ. وہ بھاگے اور سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں پہنچ گئے، کہ حضرت دیکھو میرے پیچھے آ رہے ہیں ڈنڈے لے کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو ذر ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، آج بھی بولتے نا ریلیکس، ٹھنڈے ہو جاؤ. اور کہا ذرا سنبھالو، اور کہا اچھا آپ کے لیے میں ایک بہت اچھی تجویز رکھتا ہوں. مدینے کے قریب ربضہ ایک گاؤں تھا، وہاں کی چراگاہ بھی بڑی عمدہ تھی، ہریالی تھی وہاں پر، اونٹوں کے لیے بڑی عمدہ، بکریوں کے لیے اچھی جگہ، خوبصورت چارہ وارا خوب ملتا تھا. کہا تم آپ وہاں چلے جائیے، میں آپ کے لیے وہاں پہ زمین الاٹ کرتا ہوں، رہیے. لگے جیسا آپ کہیں امیر المومنین، ان حضرات میں ماننے کا جذبہ تھا اپنے بڑوں کی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں چلے گئے اور وہیں رہتے تھے، اونٹ تھے ساتھ میں، اسی کے گوشت اور دودھ کے اوپر آپ کا بسر ہوتا تھا، چراتے تھے، کچھ اور ہو جاتے تھے تو ان کو فروغ کیا کرتے تھے، بکریے بھی آپ کے پاس میں موجود تھیں. رضا کارانہ طور پر کوئی خادم آتا، حضرت خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، ایک کام کرنا، بولتے تھے کیا، جو حکم دو اس کو پورا کرنا. تو ایک خادم آگے کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے. ایک قافلہ آیا، کہا دیکھو ایک قافلہ آیا ہے، مسافر لوگ ہیں، کھانے کو کچھ چاہیے، جو سب سے اچھا اونٹ ہے اس کو ذبح کرو، تقسیم کر دو، اس کو لے کر آؤ. سب سے اچھا اونٹ، اس نے سوچا جو سب سے اچھا اونٹ ہے حضرت کے کام کا ہے. اس کے بعد جو سب سے اچھا اونٹ تھا وہ لیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا. حضرت نے کہا سب سے اچھا اونٹ تھا، سچ بتانا. اس نے کہا نہیں حضرت، میں نے اس لیے چھوڑ دیا آپ کے کام آئے گا. لیکن تو نے خیانت کی، تو نے بات نہیں مانی، آج سے تو میرا خادم نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جو مال پیش کیا جائے وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے، کہا میری ضرورت کا خیال کیوں کیا تو نے؟ میری ضرورت بتائے کب ہے؟ جب میری آنکھ مٹ جائے گی، قبر میں میری ضرورت ہے، آخرت میں مجھے ضرورت ہے، یہاں میری ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے سب سے اچھا اونٹ ذبح کروایا اور کہا جتنا ان کو دے رہے ہو نا اتنا ہی میرے گھر میں بھی پہنچا دینا، بس برابر برابر تقسیم کر دو۔ کچھ دن بعد حضرت کی وفات ہو گئی اور کوئی وہاں پر کفنانے دفنانے والا نہیں، اہلیہ نے غسل دیا، تیار کیا، کفنایا، کہا دیکھ میرا انتقال ہو جائے گا، تیار کر کے رکھ دینا، اللہ کسی کو بھیجے گا، وہی لوگ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تیار کر کے رکھ دیا تو ایک صحابی، مشہور صحابی ہیں غالب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، پوچھا کس کا جنازہ؟ ابو ذر، کہنے لگے سبحان اللہ، حضور کی پیشن گوئی صادق آئی، حضور نے فرمایا تھا اکیلے چلتے ہیں، اکیلے رہیں گے، اکیلے ہی مریں گے۔ تو حضرات صحابہ کی جماعت جو سفر سے آ رہی تھی، ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس قافلے میں یہ بھی بعد میں جڑے، غزوہ تبوک کے موقع پہ ایک اور صحابی ہیں، ان کا یہاں پر اسی قافلے میں انتقال ہوا، حضور کے عاشق، جن کو کہتے ہیں عاشق زار، حضور کے عشق میں سب کچھ لٹانے والے، نام ہے ان کا عبداللہ ذوالبجادین، یمن کے رہنے والے تھے، وہیں پر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خبر سنی، اسلام قبول کر لیا، والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ چکا تھا، چچا پرورش کر رہے تھے، ساتھ میں صرف ماں تھی، انہی کے ساتھ یہ رہتے تھے، چچا نے کچھ اونٹ کچھ بکریاں دے رکھی تھی کہ انہی کچھ چراؤ اور اپنا گزر بسر کرو، یہ انہی کو چراتے، اپنا گزر بسر کرتے، بہترین زندگی چل رہی تھی۔ اسلام قبول کر لیا تو چچا کو بڑا ناگوار ہوا کہ نئے مذہب کو تو نے قبول کیا، مجھے پوچھے بغیر، مذہب چھوڑ، اسلام چھوڑ، دین محمدی چھوڑ۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، جو دین قبول کر چکا ہوں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ چچا نے مارا پیٹا، ہر طرح کی سزا دی، انہوں نے انکار کر دیا، یعنی اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جو مذہب قبول کر چکا ہوں وہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ میرا محبوب مذہب ہے۔ اپنی والدہ محترمہ سے یہ بار بار اجازت لیتے، امی جان مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دو، میں حضور کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہوں، حضور کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ان کی امی کہتی بیٹی، بیٹا میرا خیال رکھ، میرا تیرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے تو میں تو یہ اجازت نہیں دیتی، میرے پاس رہے۔ یہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہے، خدمت کرتے رہے، لیکن ادھر چچا کا ظلم بڑھتا رہا بڑھتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ چچا نے کہا کہ اگر اسلام نہیں چھوڑے گا تو جو کچھ دے رکھا ہے وہ سب چھین لوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، بالآخر چچا نے اونٹ بھی واپس لے لیے، بکریے بھی واپس لے لی، اور کہا جو کپڑے پہن رکھے ہیں یہ بھی میرے ہیں، وہ کپڑے بھی اتروا لیے، اور بالکل مادر زاد ننگا کر دیا، اور کہا جا اسی طریقے سے جا۔ یہ حضرت عبداللہ ابھی نوجوان ہی ہیں، یہ آتے ہیں اپنے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں امی جان میرے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ اپنا چہرہ ادھر پھیر لینا اور کوئی کپڑا مجھے پکڑا دینا، کوئی اندر کپڑا ہے میں پہن کر اندر آؤں گا، کیونکہ میں اس وقت بالکل ننگا ہوں، برہنہ ہوں۔ تو ان کی والدہ محترمہ نے ایک کمبل باہر پھینکا، انہوں نے کمبل کے دو حصے کیے، ایک حصہ نیچے لپیٹا اور ایک حصہ اوپر کیا، اور پھر اپنی والدہ محترمہ کے سامنے آئے اور اپنا حال بیان کیا کہ امی جان پہلے تو چچا صرف مارتے تھے، مارتے مارتے میرا برا حال کیا، میں اسلام سے نہیں ہٹا، لیکن آج تو میرے چچا نے یہ حال کیا کہ میں اب کہیں کا نہیں رہا، جو کچھ تھا گزر بسر کے لیے وہ سب بھی چھین لیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ والدہ محترمہ نے کہا بیٹا اب میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ تو مدینے چلا جا، میں تو کیسے نہ کیسے اپنی گزارا کر لوں گی، لیکن بیٹا تیرا گزارا مشکل ہے، تیری زندگی بہت بڑی ہے ابھی، تو چلا جا۔ والدہ کی اجازت ملی تو اسی طرح سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور جس وقت مدینہ پہنچے ہیں ان کے بدن پر پورے کپڑے نہیں ہیں، اور یہ پوچھتے پھر رہے سرکار کہاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے ہیں تو فرط خوشی میں حضور کے سامنے گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس قدر خوشی ہوئی کہ برداشت نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، حضور کے عاشق تھے، عشق میں انہوں نے بڑے ظلم سہے تھے، اسلام کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ کھو کر۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ یہاں سب کچھ کھو کر بھی اگر کچھ حاصل ہو تو وہ بھی سودا بہت سستا ہے۔ اسلام دین یہ ایسی چیز ہے، حضرات صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ حضور کے پاس آگئے، حضور نے کہا صفہ پہ رہو، جہاں پر غرباء صحابہ رہتے تھے، فقراء صحابہ رہتے تھے، وہیں پر رہتے، دین کی خدمت کرتے، دین سیکھتے۔ اور حضور کو جب فوراً کوئی لشکر کہیں بھیجنا ہوتا، حضور انہی کو بھیج دیتے۔ کسی کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجنا ہوتا، حضور انہی کو بھیج دیتے۔ یہ وہاں رہ کر قرآن سیکھتے، وہاں رہ کر احکام سیکھتے، اسلام سیکھتے، حضور کے مہمان تھے۔ اہل مدینہ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، جو کچھ ان کو میسر آتا کھا لیتے، میسر نہیں آتا، کبھی ایک وقت کا فاقہ، کبھی دو وقت کے فاقے، کبھی تین وقت کے فاقے، لیکن در رسول سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وہیں پر رہتے تھے۔ عبداللہ بھی وہاں رہنے لگے، حضور کے مہمان بن گئے۔ اللہ سے ایسی محبت، ایسی محبت کہ ذکر کرتے، زور زور سے ذکر کرتے، زور زور سے ذکر۔ اور جب ذکر کرتے تھے اللہ اللہ کا، تو والہانہ انداز سے بےتابی اور سرشاری ان کے ہر ہر، ان کی ہر ہر چیز سے، ان کی آواز سے ٹپکتی تھی، وارفتگی ٹپکتی تھی ان کی آواز سے۔ ایک مرتبہ زور سے آواز ذکر کر رہے تھے، کیونکہ یہ بے خود ہو جایا کرتے تھے ذکر کرتے کرتے، زور زور سے کرنے لگتے تھے۔ تو حضور کے پاس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ، یہ مجھے ریاکاروں میں سے لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا آہا عمر، ایسا نہ کہو، یہ ریاکار نہیں ہے بلکہ یہ اواہین میں سے ہے۔ اواہین کا مطلب جو اللہ کے لیے بہت زیادہ آہ آہ کرتے ہیں، اللہ کے عشق میں آہ آہ کرنے کو اواہین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ آہ آہ کرنے والے تھے اللہ کے عشق میں۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو لوگ کہتے اللہ اللہ اللہ، وہ اللہ نکلتے نکلتے پھر خالی ہاں نکلتا، آہ نکلتی، آہ آہ آہ، اس کو بولتے اواہ۔ حضور نے ان کے اخلاص کی گواہی دی کہ یہ مخلص ہے، ان کو ایسا نہیں سمجھنا۔ تبوک کے لیے جب لوگ نکل رہے تھے، ان کے پاس صرف ستر چھپانے کے لیے کپڑا تھا، لیکن حضور کا حکم تھا نکلنا ہے تو یہ بھی نکلے، صرف ستر چھپانے کا کپڑا، اسی حالت میں نکلے۔ اور گرمیوں کا موسم ہے، اور عرب کی جو لو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو پچھاڑ دیتی ہے، گرا دیتی ہے، لیکن یہ نکلے۔ اللہ کی مرضی، ان کو لو لگ گئی، گرمی لگ گئی اور بخار آیا، اور اسی سفر کے اندر یہ بیمار ہوئے، اسی سفر میں یہ بیمار ہوئے۔ جب بیمار ہوئے، حضور کو اطلاع دی گئی آخری وقت ہے۔ عبداللہ ذوالبجادی ان کو حضور کے پاس لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی روح نکلی ہے، ایسا اونچا مقام ان کو عطا ہوا ہے۔ اور جب قبر میں رکھا جا رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ذرا آرام سے رکھنا، یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس سے راضی، اللہ اس سے راضی، یہ اللہ میں اس سے راضی رہا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ان کو جو اتنا مقام ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا، یہ ان کے مجاہدے کی بنیاد پر، قربانیوں کی بنیاد پر، اسی سفر میں یہ صحابی بھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. اور بھی اس سفر میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرماؤ. اللہ اپنا تعلق خاص نصیب فرما دو. اللہ اپنا قرب خاص نصیب فرما دو، معرفت کاملہ نصیب فرما دو. وہ نعمتیں جو آپ نے ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہم سب کو عطا فرما دو. ہر قسم کے گناہوں سے، سیئات سے، برائیوں سے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرماؤ. اللہ اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرماؤ. پاک پروردگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما دو. آپ کی سنتوں پر زندہ رکھو اور آپ کی سنتوں پر موت بھی عطا فرماؤ. اے اللہ ہم کو اتباع نبوی، کامل اتباع نبوی نصیب فرما دو. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے، سیئات سے، مصائب سے، بیماریوں سے، بری بیماریوں سے، طویل بیماریوں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. یا اللہ امت جہاں جہاں بھی پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دو. اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دو. اللہ اللہ ان کی تعاون کا تعاون فرما دو، ان کی نصرت نصرت فرما دو، ان کی مدد فرما دو. اللہ ان کے دشمن کو ذلیل اور خاسر اور نامراد کر دو. پاک پروردگار، پاک پروردگار بچوں کی لاشیں دیکھی نہیں جاتی. یا اللہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، یا اللہ تو پانی کے بھی ٹوٹے ہیں. پاک پروردگار وہ سب آپ کے نام لیوا ہے، آپ کے پیارے نبی کے امتی ہیں. اللہ اللہ ان کی مدد فرما دیجئے. اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، یا اللہ انہیں کہیں بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ آپ ان سب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. تمام مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما دیجئے، جن و انس کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ جو بھی پریشان حال بیمار ہے اس کو شفا کلی نصیب فرما دیجئے. جو بے روزگار ہے اللہ اس کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما دیجئے. جو قرضوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے قرض و سبک دوشی نصیب فرما دیجئے. جو بے روزگار ہے حلال پاکیزہ طیب روزگار نصیب فرما دیجئے. اللہ ہر ایک کو یا اللہ سکون والا گھر نصیب فرمائیے. پاک پروردگار دنیا اور آخرت کا سکون نصیب فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.